जरा हमारी आवाज चेक करें पहले कि आवाज सही है या क्या नाम है। हॉल के अंदर बड़ी सीटी बज रही होती, जरा देख लें किसी ऐसा तो नहीं सीटी बज रही होती। खुला हुआ
जी अभी अभी खुल गया
जी।
शुरू हो गया।
अच्छा अच्छा तो कल शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٍ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ کتاب الفقہ فقہی مسائل کے حوالے سے شروع ہوئی تھی یہ کلاس۔ آپ لوگوں کے لیے تو بڑی باقاعدگی سے ہو رہی ہے، کہیں کہیں وقفہ ہوتا ہے، عین ممکن ہے کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اس میں ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے کبھی صحیح طرح سے مسائل پہنچ رہے ہوں، کبھی نہ پہنچ رہے ہوں۔ بہرحال جس حد تک گفتگو پہنچ چکی تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اعتبار سے غصب بدترین گناہ ہے، اور اس کی ذمہ داریاں عام گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ وہ بھی رفتہ رفتہ باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اور غصب اسلام کے نقطۂ نگاہ سے چار طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا غصب کیا گیا ہے کہ جہاں مال غصب کیا گیا ہے، اور وہ مال ایسا ہے کہ جس کے کوئی منفیت ہوتی ہے، چنانچہ مال اور منفیت دونوں کو غصب کر لیا گیا، جیسے کسی مکان میں رہے انسان، کسی دکان میں رہے، دکان چلائے تو دکان بھی غصب کر لی، اور دکان کا جو کرایہ ملنا چاہیے تھا وہ کرایہ بھی غصب کر لیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فقط عین کو غصب کیا جاتا ہے، اس کی منفیت یعنی اس کے کرائے کو غصب نہیں کیا جاتا ہے۔ دکاندار نے دکان کرائے پر لی ہے، مگر وہ دکاندار اسی دکان کو یا اسی مکان کو جس کو اس نے کرایہ پر لیا ہے، وہ مالک مکان کو بیچنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اگرچہ کرایہ باقاعدگی سے دے رہا ہے تو کرایہ باقاعدگی سے دینے کی وجہ سے یہ منفیت کا غاصب نہیں ہے، مگر یہ دکان کا غاصب ہے، مالک کو بیچنے نہیں دے رہا، جبکہ اسلام میں بیچنے کی اجازت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ عین کو غصب نہیں کرتا ہے، منفیت کو غصب کرتا ہے۔ جیسے میں نے مثال آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ یہ سیاسی پارٹی کے لوگ یا پولیس والے یا اسی طرح کی دوسری تنظیم و تحریک کے لوگ کسی کی منی بس اٹھا کے لے گئے، وہ منی بس والا خود کسی مالک سے، کسی شخص سے 2000 روپے روزانہ کے کرایہ پر لایا تھا۔ جب وہ روڈ پر لے کر آیا تو پتہ چلا کہ سیاسی پارٹی والوں نے ان سے وہ منی بس چھین لی، تو ایک دن تک ان کے پاس رہی، دو دن تک ان کے پاس رہی، تو وہ منی بس کو اپنے قبضے میں فقط اس لیے لے رہے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد وہ واپس کر دیں گے، مالک نہیں بن رہے ہیں، یہ اس منی بس کے کاغذات اپنے نام نہیں کروا رہے وہ کہ مالک بن جائیں اس کے، لہذا عین کے غاصب نہیں ہے، وہ فقط جو لے گئے ہیں کرائے کے اس کی منفیت کے غاصب ہیں۔ کہ ایک آدمی مالک سے کرائے پر لے کر آیا تھا روڈ پر چلانے کے لیے، ان لوگوں نے ان سے چھین لی اور اپنے پاس رکھ لی، تو یہ منفیت کے غاصب ہو گئے۔ چوتھی اور آخری بات یہ تھی کہ حق کے غاصب ہیں، کسی مال کے غاصب نہیں ہیں۔ اور حق کے غاصب میں بھی جیسے مثال پیش کی تھی کہ اگر کسی نے کسی کے پاس رہن رکھوایا ہے تو جس کے پاس رہن رکھوایا گیا ہے حق اس کو ہے یہ رہن رکھنے کا، اب اگر کوئی اور اسے اٹھا کے لے جاتا ہے تو فقط حق چھین لیا ہے، رہن رکھنے کی وجہ سے یہ چیز کا مالک نہیں بن گیا، مالک نہیں بن گیا، مگر فرق یہ کسی کی چیز پڑی ہے بطور رہن اس کے پاس۔ ہمارے یہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے عمدہ قسم کے زیورات بنائے جاتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بڑے قیمتی قسم کے ہیرے کی انگوٹھی بنائی گئی ہوتی ہے، بہت قیمتی قسم کے ہیرے کی انگوٹھی۔ اب یہ رہن رکھوائی ہے اور اس سے قرضہ لیا ہے، رہن رکھوانے والے کبھی کبھار اپنی بڑائی دکھانے کے لیے وہ کوئی اپنا ملنے جلنے والا دوست عزیز اقارب کوئی بھی آیا تو اس کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ رہے یہ ہیرے کی انگوٹھی دیکھیں میرے پاس کیسی ہے. ہوتا ہے نا مقابلہ ہوتا ہے نا کہ دنیا میں سب سے لمبی بلڈنگ ہمارے پاس ہے, ملکوں میں مقابلہ ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہمارے پاس ہے, کوئی کہتا ہے دنیا کی سب سے بڑی نہر ہمارے پاس ہے. ابھی اپنے رشتے داروں میں اپنی بڑائی جتا رہے ہیں کہ قیمتی ترین ہیرے کی انگوٹھی میرے پاس ہے, حالانکہ اس کی اپنی نہیں ہے, وہ رہن رہا, مگر بہرحال اس کا حق ہے یہ کہ اپنے پاس رکھے وہ. اب اگر کوئی اسے اٹھا کے لے جائے گا تو وہ کیسے دکھائے گا لوگوں کو, وہ نہیں دکھا سکتا. تو یہ حق ہے اس کا مالک نہیں بنائیے. اب اگر کوئی حق غصب کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ حق واپس کرے. یہ جو چار مثالیں ہم نے حق کے حوالے سے بتائی تھی, اس میں اب آگے چل کر ایک گفتگو بیان کر رہے ہیں. یہ ساری گفتگو تھی مالک کے حوالے سے کہ مالک کا آئین غصب کر لیا گیا, اس کی منفیت غصب کر لی گیا, یا آئین و منفیت دونوں غصب کر لی گئی, یا اس کا حق غصب کر لیا. اب یہ بتا رہے ہیں اس چیز کے اعتبار سے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چیز جو اٹھائی گئی ہے وہ مشخص و معین ہوتی ہے. تو مشخص و معین چیز اگر کسی کی اٹھائی ہے تو وہی چیز واپس کرنا پڑے گی, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, بدل کے واپس نہیں کر سکتے. جو چیز اٹھائی گئی ہے وہی واپس کرنا پڑے گی. اسی طرح سے بس اوقات منفیت مشخص ہوتی ہے. منی بس والا مالک سے 2000 روپے روزانہ کرایے پر وہ منی بس لے کے آ گیا, تو اب اس منی بس کی منفیت یہ مشخص ہو گئی ہے, اور یہ مشخص ہے اسی فلاں شخص کے لیے جو لے کے آیا. تو چیز ایسی ہے کہ جس کی منفیت مشخص ہے فقط اسی شخص کے ساتھ, کوئی اور اس کی منفیت کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. تو کبھی عین مشخص ہوتا ہے جو غصب شدہ ہوتا ہے, کبھی اس کی منفیت مشخص ہوتی ہے جس کی منفیت کو غصب کیا جاتا ہے, اور یہی معاملہ کبھی حق کا ہوتا ہے. یہ جو حق کے حوالے سے گفتگو اس کی وضاحت ذرا بعد میں کرتے ہیں, پہلے تھوڑا سا یہ جو آیت اللہ سیستانی نے اپنے جملے استعمال کیے اسے پڑھ لیتے ہیں. المغصوب منہ قد یکون شخصا کما فی غصب الاعیان والمنافع المملوکۃ للاشخاص. جو چیز غصب کی گئی ہے وہ بسا اوقات مشخص ہوتی ہے, معین ہوتی ہے کہ یہ والی چیز غصب کی گئی ہے. جیسے مثلا کسی عین کو غصب کیا گیا ہے تو جو چیز غصب کی گئی ہے وہی واپس کرنا پڑے گی. والمنافع المملوکۃ للاشخاص, یا مثلا منفیات ہے جو کچھ افراد کے لیے مخصوص ہے, کوئی دوسرا اسے استعمال نہیں کر سکتا. ایک گھر ہے مثلا کرائے پر لیا ہوا, تو اس گھر کی منفیت کچھ افراد کے لیے مخصوص ہے, دوسرے اسے استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ اجازت نہ دیں. تو کبھی عین مخصوص ہوتا ہے جو غصب کیا ہوتا ہے, کبھی منفیت مخصوص ہو جاتی ہے جو چند لوگوں کے ساتھ مخصوص ہو جاتی ہے. والحقوق کذلک, حقوق کا بھی یہی معاملہ ہے. کسی مقام پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ معین حق ہو جاتا ہے, کہ جیسے ہم نے مثال بنائی تھی کہ مسجد میں خاص جگہ پر بیٹھنا, یہ خاص جگہ مشخص ہو گئی ہے کہ یہ خاص جگہ فلاں کی ہے, مثلا فلاں یہاں بیٹھا ہوا ہے تو وہ جگہ مشخص ہو گئی ہے. حقوق کے اعتبار سے بھی جو چیزیں مشخص ہو گئی ہیں تو جس طرح سے مشخص ہوئی ہیں اسی انداز سے اس کو واپس کرنا پڑے گی. یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز مشخص نہیں ہوتی, اس کے باوجود غصب بھی ہوتی ہے. اس نے بے آئینی وہی چیز غصب نہیں کی ہے, مگر اس کے باوجود غاصب ہے. جیسے اس کی مثال بتا رہے ہیں, ونظیر ہو غصب الاعیان, نہیں ابھی ایک جملہ اور رہ گیا اس کا. یہ جتنی چیزیں غصب کی ہیں, مثلا منی بس کی مثال ہم نے بنائی, دکان کی مثال ہم نے بنائی, گھر کی مثال ہم نے بنائی, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی مشخص چیزیں کسی فرد کی نہیں ہوتی, افراد کی نہیں ہوتی, بلکہ کسی انسٹیٹیوشن کی ہوتی ہیں. مثلا مسجد کی کوئی چیز ہے, امام بارگاہ کی کوئی چیز ہے, خانہ کعبہ کی کوئی چیز ہے, اس کو کوئی اٹھا کے لے جائے تو یہ بھی غصب کہلائے گا. ہو رہا ہے مسجدوں میں, مثلا مسجد کا پنکھا کوئی چرا کے لے گیا, تو یہ کسی آدمی کا غاصب نہیں ہے, یہ مسجد کا غاصب ہے, مسجد کا مالک نے غصب کیا ہے. مدرسے کی کتابیں اٹھا کے لے گیا, واپس لانے کا نام ہی نہیں, وہ لے گیا تو لے گیا بس. یہ کیا ہے, کسی آدمی کی چیز نہیں لے گیا, مدرسے کی مخصوص چیزیں لے گیا ہے, اس کا یہ غاصب ہے. خانہ کعبہ میں لوگ جاتے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں, مثلا جو وہاں حج پڑھنے آئے ہیں, عمرہ کرنے آئے ہیں, ان کے لیے پانی کا انتظام رکھا ہوا ہے, وہ پانی کے گلاس ولاس رکھے ہوئے ہیں, پانی کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں, قالین رکھے ہوئے ہیں, دوسری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اب اگر فرض کیجیے کہ کسی کو موقع ملا, اس نے دیکھا کہ چھوٹا سا قالین ہے, اس نے وہیں لپیٹا اور وہ باہر نکل گیا, تو خانہ کعبہ کے لیے یہ چیز تھی, یہ اٹھا کے وہاں سے لے آیا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کسی ادارے سے مخصوص ہوتی ہے چیزیں, اور اس کا یہ غاصب ہوتا ہے, اس کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے, تو اس کو واپس کرنا پڑے گا. مگر کبھی وہ چیز مشخص و معین نہیں ہوتی, بلکہ ایک عنوان قائم ہو جاتا ہے, اس عنوان کی چیز اس نے غصب کی ہے. جیسے اب مثال بتا رہے ہیں, وقد یکون هو النوع, اور کبھی کبھار جو چیز غصب کی ہوتی ہے وہ مشخص و معین چیز نہیں ہے, وہ ایک عنوان کی چیز اس نے غصب کر دی ہے. کما فی غصب مال تعین خمسا او زکاتا, جیسے فرض کیجئے کہ کسی شخص نے ایک مال کو غصب کر لیا جس پر خمس یا زکات معین ہو چکا تھا. فرض کیجئے ہمارا اپنا ہی مال ہے, ہمارے پاس سونے کی مثلا پانچ گنیاں ہیں, سونے کی پانچ گنی میں سے ایک گنی بطور خمس نکالنا پڑے گی, لیکن ہم نے نہیں نکالی. ابھی سونے کی پانچ گنی میں سے ایک گنی نکالنی ہے, اگر یہ نہیں نکال رہا ہے تو یہ غاصب ہے. اسی طرح سے اگر کسی پر زکات واجب ہو گئی اور زکات نہیں نکال رہا ہے تو یہ غاصب ہے. مگر یہ سونے کی جو پانچ گنیاں ہیں اس پر زکات واجب ہوئی ہے یا اس پر نہیں, ہمارے یہاں سونے کی گنی پر زکات نہیں ہوتی, جملہ غلط ہو گیا. سونے کی جو پانچ گنیاں ہیں اس پر خمس واجب ہو گیا ہے, مگر وہ معین اور مشخص ہو کے واجب نہیں ہوا. سونے کی مثلا یہ پانچ گنیاں ہیں, ایک دو تین چار پانچ, لازمی نہیں ہے کہ یہی والی گنی خمس میں دی جائے, یہ بھی دی جا سکتی ہے, یہ بھی دی جا سکتی ہے, یہ بھی دی جا سکتی ہے, یہ بھی دی جا, کوئی بھی دی جا سکتی. تو وہ معین اور مشخص ہو کے وہ چیز واجب نہیں ہوئی, چونکہ معین اور مشخص ہو کے واجب نہیں ہوئی ہے, چنانچہ ایک عنوان اس کے لیے قائم ہو گیا, اس عنوان کے تحت یہ غاصب ہے. خمس کا غاصب ہے مثلا, زکات کا غاصب ہے, اگرچہ وہ معین نہیں ہے کہ وہی چیز وہ خمس میں دے یا وہی چیز وہ زکات میں دے. اپنے مال میں سے زکات 2.5% نکالنی ہے, اور کوئی بھی 2.5% نکال دے. اگر سونے کی پانچ گنیاں اس میں ایک خمس نہیں, ایک میں بطور خمس دینا, ایک سال بعد پڑھیں محمد والے محمد, ایک تھوڑی سی زحمت ہے بس, یہ لائٹ جانے کے جو اوقات ہوتے ہیں اس کا پتہ نہیں چلتا. ویسے لائٹ جانے کے اوقات 11 بجے سے 12 بجے تک ہوتے ہیں, اور اسی لیے ہم نے اپنے ٹائم تبدیل کیے تھے کہ 12:15 سے درس شروع کیا جائے, مگر بہرحال کے سی والوں کو کوئی سوال نہیں کر سکتا, کے سی والوں سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. لہٰذا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں گی, کوئی راستہ نہیں, کوئی چارہ نہیں اس کا. اچھا, اب جو گزارش میں آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ وہ جو غاصب ہے خمس کا, یہ جو غاصب ہے زکات کا, اس کے یہاں وہ چیز مشخص و معین نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی اگر وہ نکالے تو اپنا حق ادا کر سکتا ہے, مگر بہرحال اگر نہیں نکالتا تو یہ غاصب کہلائے گا, خمس کا غاصب کہلائے گا یا زکات کا غاصب کہلائے گا. اچھا, اس میں ایک بات پیش نظر رکھیے, خمس کے غاصب کے حوالے سے علماء جو مسائل بیان فرماتے ہیں اس میں یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی نے, اگر کسی نے خمس فقط مسلح کا غصب کیا ہے، جس مسلح پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس مسلح کا خمس اس نے غصب کیا ہے، مثلا اس مسلح کا اس نے خمس نہیں نکالا اور اس مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. اچھا یہ والی بات مکان کے لیے بھی آ سکتی ہے کہ ایک مکان کا خمس واجب ہو گیا، اس مکان کا اس نے خمس نہیں نکالا. تو ہمارے اکثر مشاہدین فرماتے ہیں کہ ایسے مکان میں جو یہ نماز پڑھ رہا ہے یا ایسے مسلح پہ کھڑے ہو کے جو یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی ساری نمازیں باطل ہیں. یہ جتنی نمازیں پڑھ رہا ہے یہ ساری نمازیں باطل ہیں، اور نہ صرف یہ کہ نمازیں باطل ہیں بلکہ یہ جو اس مسلح کو استعمال کر رہا ہے یا اس گھر کو استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے گھر کا استعمال کرنا بھی گناہ کا کام ہے. جو اس گھر میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے، کتابیں پڑھ رہا ہے، یہ سارے کام کاج جتنے وہ کر رہا ہے وہ حرام ہے اگر اس گھر کا خمس نہیں نکالا گیا ہے، اس لیے کہ یہ خمس کا غاصب ہے. یہ سارے کام کاج تو ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی وہ ثواب کا کام نہیں کر رہا، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے. اگر وہ صبح سحری کر رہا ہے روزے کے لیے تو ثواب کا کام نہیں کر رہا، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے. شام کو افطاری کر رہا ہے اسی گھر میں تو وہ ثواب کا کام نہیں کر رہا، وہ گناہ کا کام کر رہا ہے. اس لیے کہ اس گھر کو کسی طرح سے استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہے اس کے لیے جب تک کہ اس گھر کا خمس نہ نکال دے. اور یہی مسئلہ مسلح کا، اگر مسلح پہ کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھی، اس مسلح کا خمس نہیں دیا، جتنی نمازیں پڑھی ہیں یہ ساری نمازیں باطل. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے نمازی نہیں ہوتا، اس نے باقاعدگی سے ساری نمازیں پڑھی ہیں. جس گھر میں رہ رہا ہے اس گھر میں اس نے باقاعدگی سے نمازیں پڑھی اور 40 سال سے نمازیں پڑھی ہیں، مگر اگر خمس نہیں دیا گیا تو 40 سال کی نماز اس کی باطل ہے. باطل کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا پڑیں گے. اور گھر کا خمس تو اپنی جگہ خراب ہے، وہ معاف نہیں ہوا، وہ تو اپنی جگہ خراب ہے، وہ تو ادا کرنا پڑے گا. تو خمس کا اگر کوئی غاصب ہے تو کسی فرد کا یا کسی مشخص چیز کا غاصب نہیں ہوا. یہ ایک عنوان قائم ہو گیا، اس عنوان کے تحت جو اس کی ذمہ داری تھی اس کا یہ غاصب بن گیا، اسے کہا جاتا ہے. آیت اللہ سیستانی نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا نو، کہ کسی نو کا یہ غاصب ہوتا ہے. وقد یکون هو النو کما فی غصب مال تعین خمسا او زکاتا، جس طرح سے کہ اگر کسی ایسے مال کا یہ غاصب ہو گیا کہ جس پر خمس معین ہو چکا تھا یا اس پر زکات معین ہو چکی تھی، قبل ان یدفع الی المستحق، مستحق کو دینے سے پہلے پہلے اس چیز کو اگر استعمال کر رہا ہے تو یہ غاصب ہے. ایک مثال بن گئی نو کی. ایک دوسری مثال بتا رہے ہیں، وغصب الرباط المعد لنزل قوافل. پرانے زمانے میں خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اس طرح کرنے کے بہت سارے لوگوں کے ذرائع ہوتے ہیں. آج کے زمانے میں مزید آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے. پرانے زمانے میں خطرناک بھی ہوتے تھے، سہولتیں بھی بہت کم ہوتی تھیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ملتا تھا، رہنے کی جگہ نہیں ملتی تھی، یہ ساری بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو مثلا نجف سے کربلا کے راستے میں کچھ مکانات بنا دیتے تھے، کہ جو نجف سے کربلا اگر زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ان مکانات میں ٹھہرنا چاہے، رات کے وقت دن کے وقت آرام کرنا چاہے، بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے، بڑی دھوپ پڑ رہی ہے، تو اس مکان میں ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر جائے. اسی طرح سے مختلف مقامات پر حج پر جانے والے قافلے ان کے لیے بنا دیا. عام طور پر لوگ اپنے گاؤں میں اس طرح کے مکانات بناتے تھے، اہل خیر جو ثواب جاریہ کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے گاؤں میں مثلا اس طرح کے مکانات بنا دیے تاکہ کوئی قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے، رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے تو اس میں رہ لے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو طلبا کے لیے بنا دیتے تھے، طالب علموں کے لیے کچھ رہنے کی جگہ بنا دی کہ اگر یہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے رہنے کی جگہ تو نجف پوری دنیا کا مرکز ہے، ساری دنیا سے وہاں لوگ پڑھنے آتے ہیں، تو وہاں مثلا طلبا کے لیے انہوں نے رہنے کی جگہ بنا دی. اس طرح کی چیزیں بنا دی. اب یہ کیا ہے، فرض کیجئے کہ ایک شخص ایسے مکان میں آ کے اس نے قبضہ کر دیا، بیٹھ گیا وہ. اگر وہ زائر ہے اور اس مکان میں بیٹھا ہے، دو چار دن کے لیے آرام کر رہا ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے، تو کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ زائر ہی کے لیے وہ بنایا گیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں. اگر ایک طالب علم ہے اور ایسے مکان میں رہ رہا ہے کہ جو طالب علم کے لیے بنایا گیا تھا، تو کوئی حرج نہیں، اسی کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن جو ہمارے یہاں کا دستور ہے, ہمارے شہروں کا, ہمارے ملک کا جو دستور ہے, وہ بس اسٹاپ جو بنائے گئے تھے وہ بس کا انتظار کرنے والوں کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں, مگر اس پر یا تو وہ گنے کے جوس والوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے, یا دوسری ریڑی والوں نے قبضہ کیا ہوتا ہے, یا کچھ ویسے ہی چرسی وغیرہ اس طرح کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں جو وہاں اپنا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے جوس کی دکانیں وہاں بنا لی ہوتی ہیں, جوس کا جوس بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ بنایا گیا تھا کسی اور مقصد کے لیے, استعمال کرنے کے لیے. تو اگر بس یہ جو مسافروں کے لیے بنایا گیا, وہ ڈاکو نے اپنا وڈیرا اپنا ڈیرا بنا لیا, اس کو دو چار دن ہفتہ وہاں ٹھہر گئے, یہ بھی غصب ہے. مگر یہ غصب کسی شخص کا نہیں ہے, اس لیے کہ اس چیز کا کوئی مالک نہیں ہے. یہ تو جو بنانے والا تھا بنانے کے بعد اس کو غصب کر دیا, لہذا وہ مالک نہیں رہا. کسی خاص جگہ کو بھی اس نے غصب نہیں کیا ہے. خاص جگہ مطلب اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مولین چیز کا وہ غاصب ہے, وہ چیز ہی کیا ہے, وہ چیز تو یہی مکان ہے. اس مکان کو فقط وہ رہنے کے لیے استعمال کر رہا ہے, اس نے مکان اپنے نام نہیں کروا لیا, ہم کہیں گے مکان کا یہ غاصب ہو گیا. جو اس کے فوائد تھے اور جن لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا, ان کے بجائے کوئی اور اگر اس کو استعمال کرے تو وہ بھی غاصب کہلائے گا, اس کو بھی غاصب کہتے ہیں. وغصب الرباط المعد لنزول القوافل, جس طرح سے کہ قافلوں کے لیے, قوافل جمع ہے قافلوں کی, قافلوں کے ٹھہرنے کے لیے کچھ مقامات بنائے گئے ہیں, اس کو کسی نے غصب کر لیا. والمدرسہ المعد لسکن الطلبۃ, یہ مدرسہ ہے جہاں پر طلبہ کے رہنے کے لیے اس نے وہ جگہ بنائی تھی, بجائے اس کے کہ طلبہ رہیں کوئی اور اس میں آگے قابض ہو گیا, اس کو رہنا شروع کر دیا. تو یہ لوگ بھی غاصب ہیں, مگر یہ کسی فرد کے غاصب نہیں ہے, کسی معین چیز کے نہیں, ایک نو کے غاصب ہے کہ یہ تھی مال طلبہ کے لیے, کوئی اور اس پہ آ کے قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے. یہاں تک کی جو گفتگو ہے, اب اس میں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ایک شخص غاصب ہے تو دین اسلام کے اعتبار سے اس پر کتنی طرح کی ذمہ داریاں آتی ہیں. ایک شخص نے اگر کوئی چیز غصب کر دی ہے تو دین کے اعتبار سے کتنی طرح کی اس پر ذمہ داریاں آتی ہیں. ایک صلوات پڑھنا ذرا محمد والے میں. ایک آدھا جملہ پہلے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کروں گا. فرماتے ہیں للغصب حکمان تکلیفان, اگر کچھ غصب کرتا ہے تو اس کے لیے دو حکم تکلیفی آ جاتے ہیں. دین اسلام کی طرف سے جتنے احکامات مسلمانوں کے لیے ہیں اس کی مختلف اقسام, یہاں فقط سمجھنے کے لیے دو قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اس لیے کہ آغا جسانی نے دو قسموں کا تذکرہ کیا ہے. ایک قسم حکم تکلیفی اور دوسری قسم حکم وضعی. حکم تکلیفی کیا ہوتا ہے؟ حکم تکلیفی یہ کہ جیسے ہی انسان بالغ ہو اور باشعور ہے, پاگل پاگل نہیں, بالغ اور باشعور اگر ہو جاتا ہے تو اس پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ رکھے, یعنی واجبات اسلام اس کو انجام دینا پڑیں گے. اسی طرح سے اس کی ذمہ داری ہے کہ جتنی اسلام کی حرام باتیں ہیں ان تمام چیزوں سے وہ بچے. جھوٹ بولنا اس کے لیے حرام ہوگا. جب تک وہ نابالغ تھا, جب تک وہ بچہ تھا, جھوٹ بول رہا تھا, اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جا رہا تھا. اب اس کی فائل ہی اوپن نہیں ہوئی تھی, کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جا رہا تھا. لیکن جیسے یہ بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد اب اس کی بکس کھل گئی. جو عام طور پر اکاؤنٹس پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کتابیں کھل گئی ہیں, اب وہ حساب کتاب کتنا آیا اور کتنا گیا یہ شروع ہو جائے گا جیسے ہی بالغ ہوا انسان. اچھا بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شرف بھی ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ جانتے ہوں کہ جب بچہ بالغ ہوتا ہے ایران میں تو وہاں باقاعدہ جشن بلوغت منایا جاتا ہے کہ بھائی بچہ بالغ ہو گیا ہے, جشن بلوغت. ہمارے یہاں تو برتھ ڈے پارٹی منائی جاتی ہے, ویڈنگ اینیورسری کی پارٹی منائی جاتی ہے, اور دوسری نہ جانے کیسی کیسی بہودہ قسم کی پارٹی منائی جاتی ہے. وہاں باقاعدہ جشن بلوغت منایا جاتا ہے. یہ جشن بلوغت کیوں منایا جاتا؟ ارے بھائی اب تک ہم پر ذمہ داری نہیں تھی تو آرام سے نہ نماز پڑھنی نہ روزہ رکھنا نہ کوئی کام کرنا نہ کوئی کاج. اب اگر بالغ ہوئے ہیں تو سب کچھ کرنا پڑے گا, تو جشن کا ہے تو مصیبت آ گئی. مصیبت کا بھلا کوئی جشن ہوتا ہے؟ لیکن وہاں وہ جشن مناتے ہیں. اس کا کیوں مناتے جشن؟ اس کی ایک بہت زبردست بنیادی وجہ ہے, وہ یہ کہ جیسے انسان بالغ ہوتا ہے اب پروردگار کی طرف سے اسے پرمیشن ملتی ہے کہ یہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہے. جب تک یہ بچہ تھا یہ اس قابل نہیں تھا کہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکے, اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا. جب یہ بالغ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں اب اس کو اس قابل سمجھا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی نیکی پیش کرتا ہے تو خدا اسے قبول کرتا ہے, کوئی اچھائی اگر یہ پیش کرتا ہے تو خدا اسے قبول کرتا ہے. نماز, روزہ, قرآن کی تلاوت, دوسروں کے ساتھ اچھے انداز سے برتاؤ کرنا, اچھے اخلاق سے پیش آنا, یہ جتنے بھی کام کرتا جائے گا پروردگار اسے قبول کرتا جائے گا اور اپنی طرف سے اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں فرشتے لکھتے چلے جائیں گے. تو ایک طرح کی زبردست قسم کی اس کو جاب مل گئی. جاب ملنے پر خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جاب ملنے پر سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور اچھی سی جاب مل جائے تو پروردگار کے یہاں گویا جاب شروع ہو گئی ہے, اب ملازمت شروع ہو گئی ہے پروردگار کی. اب جتنا زیادہ اچھا کام کرتے جائیں گے, آپ ایک گنا اچھا کام کریں گے پروردگار دس گنا آپ کو عطا کرے گا, اور کم از کم دس گنا عطا کرے گا, اس سے کہیں اور زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے. یہ سارا آپ کے خلوص, آپ کی نیت, آپ کے کام پر ہے کہ آپ کیسا اچھا کام کرتے ہیں, کس خلوص کے ساتھ یہ سارا کام کرتے ہیں. اچھا, اس چیز میں اور بھی قابل توجہ ہے, عام طور پر نان مسلم دنیا کے افراد مسلمانوں پر طنز کرتے ہیں کہ ان کی یہاں عورتوں پر بڑے مظالم ڈھائے جاتے ہیں, عورتوں پر بڑے ستم کیے جاتے ہیں. مگر یہ دیکھیں کہ دین اسلام نے عورتوں کو کیا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے, کتنا زبردست مرتبہ مقام, کہ جب یہ 9 برس کی ہوتی ہے تو اس کو بالغ سمجھا جاتا ہے. تو کہتے ہیں بڑے ظلم ہے بھائی, 9 برس کی بچی کیا سمجھے گی, اس کے لیے روزہ رکھنا بہت بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ سارے مسائل سیکھنا بہت مشکل ہوتے ہیں. مگر نہیں, یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ پروردگار کی بارگاہ میں اگر عورت 9 برس تک پہنچ جاتی ہے تو اس کو اجازت ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتی ہے. مرد کو ابھی اجازت نہیں ہے, مرد ابھی 15 سال تک انتظار کرے. تو یہ اعزاز پروردگار نے عورتوں کو عطا کیا ہے کہ ان کی عبادتیں زیادہ جلدی قبول کرتا ہے خدا مردوں کے مقابلے میں. تو کون سا ظلم, کون سی زیادتی, یہ تو پروردگار نے بڑا شرف عطا کیا ہے عورتوں کو. لہذا یہ جو بالغ ہوئے ہیں اور بالغ ہوتے ہی یہ جو ذمہ داریاں انسانوں پر آئی ہوئی ہیں, اس کا عوض پروردگار کی طرف سے ملے گا. اب یہ ذمہ داریاں آئی ہوئی ہیں وہ مختلف اقسام کی ہو سکتی ہیں. اس وقت 2 کا تذکرہ کر رہے ہیں, لہذا میں بھی آپ کے سامنے 2 ہی بیان کر رہا ہوں. پہلی حکم تکلیفی. حکم تکلیفی یعنی پروردگار کا حکم یہ آیا کہ تم بالغ ہو گئے ہو, لہذا تمہیں نماز پڑھنا پڑے گی, تمہیں روزہ رکھنا پڑے گا, جھوٹ بولنا اب تمہارے لیے حرام ہے, گناہ ملے گا, غیبت کرنا تمہارے لیے حرام ہے, گناہ کا کام ہے, کسی مسلمان کو تنگ کرنا, اس کو اذیت پہنچانا, اسے تکلیف پہنچانا, یہ بدترین گناہ ہے, اس کی بڑی بدترین سزا ملے گی. تو حکم تکلیفی میں ٹوٹل 5 چیزیں آتی ہیں, جس میں 5 چیزیں آ جائیں, ان 5 میں سے کوئی ایک اگر ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم تکلیفی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 واجب, نمبر 2 حرام, نمبر 3 مکروہ, نمبر 4 مستحب, نمبر 5 مباح. جب کہیں پر بھی واجب کا لفظ استعمال کیا جائے, کہیں پر بھی واجب کا لفظ استعمال کیا جائے, اس کا مطلب سمجھے کہ یہ حکم تکلیفی کی بات ہو رہی ہے, یہ حکم تکلیفی ہے. اسی طرح سے اگر کہیں پر بھی حرام کا لفظ استعمال کیا جائے, اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم تکلیفی کی بات ہے. یہ واجب اور حرام اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ علماء ایسے گزرے ہیں, شیخ مرتضیٰ انصاری اتنے جید اور اتنے اعلیٰ پیمانے اور مرتبے کا یہ ہمارے عالم ہیں کہ گویا خود مولا کائنات امیر المومنین نے ان کو علم عطا کیا ہے اس مرتبے کے. اور اس مرتبہ پر پہنچے ہیں کہ گویا امام زمانہ نے ان کا ٹیسٹ لینے کے بعد، امتحان لینے کے بعد کہا تھا انت مجتہد حقا، یقیناً تم مجتہد ہو، یہ اس منزل پر پہنچے والے. اور یہی وہ واحد عالم ہیں ہمارے 1400 برس میں، کئی ہمارے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے آیت اللہ، بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے محقق، بڑے بڑے علامہ، طرح طرح کے القاب حاصل کرنے والے افراد گزرے ہیں، طرح طرح کے، اور 1400 سال میں ہزاروں ہمارے مجتہد گزرے ہیں، مگر کوئی مجتہد ایسا نہیں ہے، کوئی ایک مجتہد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی دو کتابیں بیفق کسی آج کے حوزے میں رائج ہوں. یہ فقط شیخ مرتضیٰ انصاری ہیں کہ جن کی دو دو کتابیں آج بھی حوزہ علمیہ میں رائج ہیں، ان کو پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکے گا، ان کو پڑھنا ضروری ہے، ایک رسائل، دوسری مقاصد، دو کتابیں رائج. ایک کتاب بھی اگر رائج ہو جائے تو بہت بڑی بات کہلاتی ہے. 1400 برس میں بھلا کتنے گزرے ہیں، چند کی کتابیں رائج ہیں، مگر یہ شیخ مرتضیٰ انصاری ایسے ہیں جن کی دو کتابیں رائج. اس مرتبے پر پہنچے ہوئے عالم دین ہیں یہ، مگر ان کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ اگر میرے پاس ایک شخص آئے اور مجھ سے آ کے کہے کہ یا شیخ میں آپ کو تیر مارنا چاہتا ہوں، اور دوسرا شخص میرے پاس آئے اور مجھ سے آ کے کہے کہ یا شیخ میں آپ سے ایک فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں، تو میں تیر مارنے والے سے کہوں گا بھائی پہلے تو مجھے تیر مار لے. اس لیے کہ تیر مارنے کا نقصان کیا ہے، زیادہ زیادہ یہ کہ میری آنکھ ضائع ہو جائے گی، آنکھ میں اگر تیر لگ گیا میرا بازو زخمی ہو جائے گا، میرا سینہ زخمی ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا، دل میں تیر لگ جائے گا میں مر جاؤں گا، تو یہ چھوٹی سی زندگی اسی میں خاتمہ ہو جائے گا، کوئی حرج. لیکن جو شخص فتویٰ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، فتویٰ پوچھنے کے لیے آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب مجھے کہنا پڑے گا یہ واجب ہے، واجب کا لفظ استعمال کرنا، اب مجھے کہنا پڑے گا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا، چوک میں تکلیفی میں الفاظ استعمال کرنا، مجھے کہنا پڑے گا یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر میں کوئی کہیں واجب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں یا کہیں حرام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ حکم پروردگار میں بتا رہا ہوں. اگر اس کے بتانے میں مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی، ایک کام واجب نہیں تھا اور میں نے کہہ دیا یہ واجب ہے، ایک کام حرام نہیں تھا اور میں نے کہہ دیا یہ حرام، تو خدا مجھ سے سوال کرے گا تم نے کیسے حرام کہا، یہ تم نے کیسے اس کو واجب کیا. تو یہ الفاظ بہت ہی زیادہ اہم ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی واجب کا لفظ آ جائے، جہاں کہیں بھی حرام کا لفظ آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ براہ راست خود میں خدا کو بتانا. چنانچہ جب یہ لفظ استعمال کرنا پڑے تو بہت ہی احتیاطی، بہت ہی احتیاط کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنا پڑے گا کہ یہ کام واجب ہے، یہ کام حرام ہے. یہ حکم تکلیفی کہلاتا ہے. حکم تکلیفی میں پانچ چیزیں آتی ہیں، واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. مستحب کہنا بھی آسان نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے جو موجودہ مجتہدین ہیں، مستحب کا مطلب کیا ہے کہ عام طور پر جو لوگوں کی زبان پر الفاظ ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں دعا پڑھ لو تمہیں ثواب ملے گا، فلاں دعا پڑھنا مستحب ہے، فلاں نماز پڑھنا مستحب ہے. اچھا، ہماری کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں دعاؤں سے، ہماری کتابوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں نمازوں سے، مستحب نماز، مستحب دعا، مگر یہ جتنی کتابیں بھی ہیں، دعاؤں کی جتنی کتابیں ہیں، مستحب نمازوں کی جتنی کتابیں ہیں، مستحب وظائف کی جتنی کتابیں ہیں، یہ ساری جتنی بھی ہیں، ان تمام کے متعلق موجودہ مجتہدین یہ کہتے ہیں. مثلا ایک مثال میں آپ کے سامنے فقط بیان کر رہا ہوں، مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ مثلا 17 ربیع الاول کا غسل مستحب ہے. مثلا اب یہ غسل کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ مستحب، یعنی حکم تکلیفی آ گیا. ہم نے آیت اللہ سیستانی کی کتاب کھولی، اس میں نہیں لکھا ہوا تھا یہ مستحب غسل. اب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، دوسری کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، ہم کیا سمجھیں گے؟ مستحب سمجھیں گے نہ سمجھیں؟ اگر مستحب سمجھ کے اس کو انجام دیتے ہیں، اگر ہمارے مجتہد نے بھی اس کو مستحب سمجھا، فرض کیجئے کہ ہمارے مجتہد نے کس غسل کو مستحب سمجھا ہے، مثلا عید کا غسل، مثلا جمعہ کا غسل، یہ ہمارے مشاہد بھی کہتے ہیں کہ یہ جمعے کا غسل مستحب ہے. تو اب کیا ہوگا اگر خدا کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو وہاں تو سارا حساب ہوگا, ایک ایک ذرے کا حساب اس پہ لکھا ہوگا. فرض کیجئے کہ اچھا ایک ایک ذرے کا حساب لکھا ہوگا اور انسان کا ذہن کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز کام کر رہا ہوگا. اس وقت کمپیوٹر کیا کام کرے گا بھلا؟ کمپیوٹر سے بھی زیادہ تیز انسان کا ذہن کام کرے گا. جو 70-80 سالہ زندگی ہے اس کی, اس کے سارے اعمال اس کو یاد آ جائیں گے. کمپیوٹر بھی اتنا کام نہیں کر سکے گا, سارے اعمال اس کو یاد آ جائیں گے. اب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور کہے گا کہ پروردگارا میں نے فنا سال میں فنا دن جمعے کا غسل کیا تھا, وہ تو اس میں نہیں لکھا ہوا. تو اس کا سوال کدھر ہے؟ یہ سوال کر سکے گا بندہ اس وقت خدا سے سوال کر سکے گا کہ میں نے غسل کیا تھا جمعے کا اور اس کا ثواب کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو پروردگار کی طرف سے جواب آئے گا, جمعے کے غسل کے حوالے سے جواب آئے گا. اب ہم نے یہی والا مسئلہ 17 ربیع الاول کے حوالے سے غسل کر لیا, مثلاً وہاں نے لکھا ہوا تھا 17 ربیع الاول کا غسل. ہم نے کہا پروردگار یہ 17 ربیع الاول کا غسل کہاں لکھا ہوا؟ اس میں تو ہے, اس کا ثواب نہیں لکھا ہوا. تو اب خدا کی جانب سے جواب آئے گا کہ بھائی 17 ربیع الاول کا غسل میں نے مصاب بنایا ہی نہیں تھا, تم سے کس نے کہا؟ کہا کہ وہ تو مفات الجنا میں لکھا تھا, کہ تم ان کی تکلیف کرتے تھے تو ان کے مسائل پر عمل کرتا. نہیں مسائل پر نہیں, میں تو آقا سیستانی کے مسائل پر عمل کرتا. پھر ان سے پوچھو اگر سیستانی سے کیا گئے جمعے کے غسل کا مسئلہ ہوتا تو ہم ان سے دوسرے انداز سے سوال کرتے, 17 ربیع الاول کا مسئلہ تھا. میں نے کہا 17 ربیع الاول کا غسل تو اس میں نہیں لکھا ہوا, اس کا ثواب تو نہیں لکھا. کہا تم نے میرا فتویٰ دیکھا تھا, 17 ربیع الاول کا غسل میں نے مصاب کہا تھا؟ میں نے تو کہیں نہیں کہا. کہا وہ مفاد الجنان میں لکھا تھا؟ کہا آپ ان سے پوچھ لیجیے. تو آیت اللہ سیستانی تو سیدھے سیدھے بچ جائیں گے. اب ایسے جتنے مستحبات ہیں جو موجودہ مشاہدین کے نزدیک ثابت نہیں ہیں, پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں, مکروہات جن سے بچنے کے لیے انسان ثواب حاصل کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرو خدا کا اجر ملے گا اس میں, ایسے جتنے مکروہات ہیں ان کا تذکرہ انہوں نے ایک خاص جملے کے تحت کیا ہے کہ جتنے بھی مستحبات پر آپ عمل کریں وہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے عمل کریں. رجائے مطلوبیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر پروردگار نے اس کا کوئی ثواب رکھا ہوگا تو وہ تمہیں مل جائے گا. رجا کا ایک لفظ ہے نا جو آپ عربی زبان میں پڑھتے بھی ہیں, رجا کون سا فعل ہے؟ ہمارے مقابلہ. رجا کی نیت سے عمل انجام دیں, یعنی امید رکھیں کہ پروردگار تمہیں ثواب عطا کرے گا. لیکن حقیقتاً اس غسل کے لیے کوئی ثواب رکھا یا نہیں رکھا آغا نے اس کی ذمہ داری نہیں لی, کیونکہ رکھا یا نہیں رکھا. رضا مطلوبیت کی نیت انجام دیں, یعنی اگر پروردگار نے کوئی ثواب رکھا ہے اس کا تو ثواب تمہیں مل جائے گا, نہیں رکھا تو زیادہ اللہ یہ ہوگا کہ تم نہا کے باہر نکل گئے, بس اللہ اللہ خیر اللہ اور کچھ نہیں ہوا. تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں کوئی میرا مقلد آ کر مجھ سے یہ سوال کرے کہ بھائی اس غسل کا تو مجھے ثواب نہیں ملا, اس نماز کی تو مجھے ثواب نہیں ملا, اس دعا کا تو مجھے ثواب نہیں ملا. تو اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی میں نے ثواب کا نہیں کہا تھا, میں نے مصاب نہیں کہا تھا, میں نے کہا تھا رجاء مطلوبیات, یعنی اگر خدا نے ثواب رکھا ہوگا تو مل جائے گا, نہیں رکھا ہوگا تو کوئی حرج نہیں. چنانچہ احکام تکلیفی میں مشتہد کسی بات کو مستحب کہتے ہوئے بھی بڑا ڈرا ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو مستحب نہ ہو اور میں کہہ دوں مستحب ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی کام مکروہ نہ ہو اور میں کہہ دوں کہ یہ مکروہ ہے. تو اتنا گھبرا رہے ہوتے ہیں یہ کہ مستحب اور مکروہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کرتے ہیں کہیں پر, وہ رجاء مطلوبیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آپ اس امید سے کریں پروردگار کو ثواب دینا ہوگا تو مل جائے گا ورنہ کچھ نہیں. اب یہاں آخری بات میں بیان کر کے اپنی گفتگو روک دوں. یہاں پر فرض کیجئے کہ پروردگار نے کسی کام کو مستحب نہیں بنایا اور پھر بھی کوئی شخص اس کو مستحب سمجھ کے کر رہا ہے, ہاں یہ مستحب اس کا ثواب ہے, ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ہمارے عزاداری کے مراسم میں ایسا بہت ہو رہا ہوتا ہے, عزاداری کے بہت سارے مراسم ہیں ہمارے, اس میں ایسا بہت ہو رہا ہوتا ہے. لوگ علم بنا رہے ہوتے ہیں، تعزیہ بنا رہے ہوتے ہیں، گلدنہ تیار کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کام بہت اچھے ہیں، بہت ہی اچھے کام ہیں، میں انکار نہیں کر رہا کسی کام کا، بہت اچھے کام ہیں، مگر ان میں سے کسی کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اچھا کام تو ہے مگر کوئی یہ کہے کہ نہیں خالی اچھا کام نہیں ہے تو مستحب ہے، اب ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے مشاہد کا فتویٰ مستحب ہے کہ مستحب نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں وہ اکڑ جائے کہ نہیں یہ مستحب ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اکڑ جاتے ہیں، خصوصیاً جب عزاداری کے مراسم ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں لوگ، کوئی یہ کہے کہ نہیں مستحب ہے، تو اگر کسی کام کو مستحب کہا جائے جبکہ معلوم نہیں ہے کہ یہ مستحب ہے کہ نہیں، ایک امکان یہ موجود ہوگا کہ یہ مستحب نہیں ہوگا، اچھا مستحب نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چھوڑ دیں، کریں پھر بھی اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں، اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ علم بنانا مستحب نہیں ہے، فرض کریں تب بھی کوئی برائی نہیں ہے، اچھا کام ہے، ایک یاد امام کی تازہ ہوتی ہے اس سے، ایک اچھی چیز ہے، اگر ہم یہ کہیں بھی کہ چلیں یہ مستحب نہیں ہے پھر بھی ایک اچھا کام تو ہے، لہذا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر ایک شخص اکڑ جائے کہ نہیں یہ مستحب ہے، نہ ہونے کے باوجود اس کو کہے مستحب، تو شرعی اعتبار سے اسی کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے بدعت، جو چیز مستحب نہیں ہے اس کو مستحب کہنا یہ بدعت ہے، جو مکروہ نہیں ہے اس کو مکروہ کہنا یہ بدعت ہے، جو واجب نہیں ہے اس کو واجب کہنا یہ بدعت ہے، جو حرام نہیں ہے اس کو حرام کہنا یہ بدعت ہے، اسی کو بدعت کہا جائے گا، آپ میں سے کچھ افراد نے شہید ثانی کی کتاب لما پڑھی ہوگی، اور جو ابھی ابتدائی طالب علم ہیں وہ آگے چل کے پڑھیں گے، انہوں نے ایک بات لکھی ہے، جہاں مرنے والے کو قبر میں اتار کے دفن کیا جاتا ہے تو دفن کے کچھ مستحبات لکھے ہیں، دفن کرنے کے بعد مستحب کیا ہوتا ہے، اس میں ایک مستحب انہوں نے لکھا ہے کہ مٹی قبر کی برابر کرنے کے بعد اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے، طریقہ بھی بتایا کہ کیسے چھڑکاؤ کیا جائے، کہتے ہیں یہ پانی کا چھڑکاؤ دفن کرنے کے بعد چھڑکاؤ کرنا مستحب ہے، مگر اب بعد میں جب بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے اس کی قبر پر آئیں اور پانی کا چھڑکاؤ کریں یہ سمجھ کے کریں کہ یہ مستحب ہے تو یہ بدعت ہے، ایک کام ایک مرتبہ مستحب ہے، جب مرنے والے کو دفن کر دیا اس کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کرنا مستحب ہے، انہوں نے خود لکھا ہے، لیکن ہر مرتبہ جب دوبارہ یہاں فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں اور پانی کا چھڑکاؤ کریں اور یہ سمجھ کے چھڑکاؤ کریں کہ یہ مستحب ہے تو یہ بدعت ہو جائے گا، یہ مستحب نہیں، ہاں اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا حرام ہے، گناہ کا کام ہے، نہیں آپ چھڑکاؤ کریں کوئی حرج نہیں، اگر مستحب نہیں سمجھ لیں، رجا کی نیت سے اگر کریں کہ اگر پروردگار نے کوئی ثواب رکھا ہوگا تو انشاءاللہ ثواب مل جائے، تو اگر اس نیت سے اگر چھڑکاؤ کر رہے ہیں تو کوئی قباحت نہیں، تو یہ ساری گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ یہ پانچ الفاظ اسلام میں اتنے زیادہ اہم ہیں کہ مجتہد تو ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے کانپتے ہیں، کہ کسی کام کو واجب کہنا، کسی کام کو حرام کہنا یا مستحب یا مکروہ کہنا، یہ اس وقت تک نہیں کہیں گے جب تک کہ ان کے نزدیک ثابت نہ ہو جائے قرآن و حدیث سے، یہ عام لوگوں کا طریقہ کار نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی واجب بنا دو کسی کو بھی حرام بنا دو، یہ عام لوگوں کا طریقہ کار نہیں ہوتا، وصلی اللہ علی محمد وعلی الصحابہ. Oh, my God.